أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين، على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وآله الأطيبين الأطهرين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات
الله وسلم على محمد.
گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک سورہ فاتحہ کی درخواست. محترم اخلاق حسین رضوی ابن فرخ حسین، صلوات محمد
محمد.
دوسرا یہ کہ اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک دو جملے بطور تمہید کہنے یا گفتگو کو سیٹ اپ کرنے کے لیے میں ایک دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ شاید ابھی مومنین خاص طور سے یہاں پر ایک ایسی کیفیت سے شاید گزر رہے ہیں کہ جس میں انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ممبر اب فضائل و مناقب اہل بیت کا مقام کم رہ گیا ہے اور نصیحت اور موعظے کی بومبارٹمنٹ کا ذریعہ زیادہ بن گیا ہے. تو اس حوالے سے میں ایک چھوٹی سی بات، کہ ماشاءاللہ آپ لوگ مجالس پر مجالس بھی سن رہے ہیں، اتنا فاصلہ بھی طے کرتے ہیں، یقیناً ایک خستگی کا عالم ضرور ہوگا. تو بات شروع کرنے سے پہلے ایک چیز تاکہ آپ کے ذہن میرے ساتھ رہیں، وہ یہ کہ دیکھیں، جب بھی کوئی شخص آپ سے قرآن کی بات کرتا ہے، جب بھی کوئی عالم آپ سے اہل بیت کے تاریخی فضائل نہیں بلکہ ان فضائل کی بات کرتا ہے جو اہل بیت علیہم السلام کے حدیثوں اور دعاؤں میں موجود ہیں، تو اس کا مقصد شاید آپ کو یہ ثابت کرنا نہیں ہوتا ہے کہ میں آپ کو نصیحت پر نصیحت کیے چلا جا رہا ہوں، یا میں آپ سے بہت زیادہ جانتا ہوں، یا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ میرے سامنے طفل مکتب ہیں، بلکہ اس کو اس طریقے سے اگر آپ لیں تو شاید آپ کے ذہن اتنے زیادہ بوجھل نہ ہو. کہ کچھ لوگ ایک سفر پہ روانہ ہوتے ہیں، اور وہ سفر کون سا ہے؟ ایکسپلوریشن آف ٹروتھ کا سفر ہے. یعنی وہ اس زندگی کی سچائی اور حقیقت کو تلاش کرنے کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں، اور انہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ بہترین سورس جو ہمیں زندگی کی حقیقتوں سے آگاہ کر سکتے ہیں وہ قرآن اور معصوم ہیں. وہ اس حقیقت کو خود ریئلائز کرتے ہیں اور ازراہ محبت آپ کو اس میں شیئر کرنا چاہتے ہیں. اس بات کو اس طریقے سے لیں, کیونکہ ابھی بھی جیسے جو مجالس میں شاید کافی لوگوں کا ایک نظریہ ہے. اور دوسری ایک بات کہ اس چیز کو شہید مطہری نے, اگر آپ کے موقع ملے تو اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا, حماسہ حسینی یا ان کی جتنی گفتگو ہے محرم کے حوالے سے. اس میں دو چیزوں کو انہوں نے خاص طور سے بیان کیا ہے کہ ہمارے یہاں ممبر سے ایک گڑبڑ یہ بھی ہے کہ فضائل اس طریقے سے بیان کیے گئے ہیں کہ جب تک اہل بیت کو خدا کے برابر نہ کر دیا جائے عوام کو لگتا ہی نہیں ہے کوئی فضیلت بیان بھی, اور مصائب اس طریقے سے بیان کیے گئے ہیں کہ جب تک ہم انتہائی دل کو چیر کر دینے چیرنے والی روایتیں نہ سنائیں لوگوں کو لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی مصائب بیان میں. جبکہ علماء, خاص طور سے علماء, آپ کے پاس آباد وہ ساری ویڈیوز موجود ہیں, جیسے جس میں آغا خمینی کو آپ دیکھیں, آیت اللہ بہجت کو دیکھیں, کہ جو ان کی مجالس ہیں جس میں وہ شرکت کر رہے ہوتے ہیں. یعنی بزرگ علماء کا یہ سنت رہی ہے کہ ایک جملہ صرف یہ بیان کر دیا جائے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو بے پردہ دربار یزید میں لے جایا گیا, یہ جملہ ان کے کل مصائب کے لیے کافی ہوتا تھا. اس قدر دل خراش واقعات کے, جس کو شاید جس میں سے اختراعات بھی بہت ساری ہیں, اگر انسان با معرفت ہے اور واقعاً اہل بیت علیہ السلام کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے تو اس کے لیے اتنا بہت ہے کہ جناب سکینہ, یہ جیسے امام حسین علیہ السلام کی رخصت کہ صرف ایک جملہ کہ امام حسین علیہ السلام نے رخصت ہوتے ہوئے جو سلام کیا ہے اپنے حرم کو, اس سلام کا ذکر کر دینا محبان امام حسین کے دل کو زخمی کر دینے کے لیے کافی ہے کہ السلام علیک یا زینب و یا رقیہ و یا ام کلثوم. تو اس چیز کو میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ بہرحال اس وقت اس دنیا میں وہ علماء ماشاءاللہ سامنے آ رہے ہیں کہ جو تشیع کے صحیح چہرے کو سامنے لانا چاہتے ہیں. تشیع کا حقیقی چہرہ یہ نہیں ہے کہ ہم ممبروں پر بیٹھیں اور دوسرے مسلمانوں کے عقیدے پہ لان تان کریں. اس چیز کو آپ دیکھیں کہ اس وقت رہبران امت, رہبران ملت نے اس کی سختی سے مذمت کی ہے, سختی سے اس چیز کو روکا ہے کہ اس کوئی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہماری ملت میں افتراق اور انتشار کا سبب بنے. تو بہرحال یہ ایک بنیادی ایک نقطہ تھا کہ جس کی طرف میں چاہتا تھا کہ آپ کی توجہ رہے, اور ہم بھی انشاءاللہ جو جتنی خدا نے ہمیں توفیق دی اور جتنی سعادت علمی عنایت فرمائی تو اس میں, اس کے نتیجے میں صرف ایک خواہش ہے کہ باقی مومنین کو بھی ساتھ لے کے چلیں. یعنی جو کچھ خدا نے ہمیں سمجھایا وہ ہم باقی لوگوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں, اور اگر خدا ہماری مدد کرے تو انشاءاللہ دلوں میں بات اترے گی. ایک صلوات محمد والا. جس جن دو جن دو آیتوں کو ہم نے اس گفتگو کے لیے بطور عنوان منتخب کیا وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 95-96 ہیں. اچھا, قرآن کریم میں آیتوں کے نمبر میں بعض اوقات بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آیت لیا جاتا ہے, اگر وہ ہے تو 95-96 ورنہ 94-95. آیت کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. تَشْتَرُوا یعنی فروخت نہ کرو، ولا اور نہیں فروخت کرو، بعہد اللہ اللہ کے عہد کو، ثمنن اس سرمایے کے بدلے میں جو قلیل ہے. قلیل کا معنی یعنی نیگلیجبل ہے، قلیل کا معنی تھوڑا نہیں ہوتا، اسمال اماؤنٹ نہیں ہوتا قلیل کا معنی. جیسے خدا فرماتا ہے کہ متاع دنیا قلیل ہے، تو متاع دنیا قلیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی سرمایہ تھوڑا ہے اور آخرت کا سرمایہ زیادہ ہے، بلکہ متاع دنیا قلیل ہونے کا مطلب ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کا سرمایہ نیگلیجبل ہے، کاؤنٹیبل نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے. ولا تشترو بعہد اللہ ثمنا قلیلا، عہد خدا کو اس قیمت پر فروخت نہ کرو کہ جو نیگلیجبل ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وما عند اللہ ہوا خیر لکم، جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھنے والے ہو، اگر تم صاحب علم ہو، تو جو کچھ خدا کے پاس ہے، خدا کی بارگاہ میں ہے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ اس کی بھی انشاءاللہ تھوڑی سی تشریح میں آپ کی خدمت میں کرتا جاؤں گا. اس لیے بہتر ہے کہ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ نفاد پذیر ہے. نفاد کا مطلب تقریباً آپ سمجھ لیجئے مٹ جانے والا ہے، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے حضور میں ہے وہ سب کا سب باقی رہنے والا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور بے شک حتماً لازماً ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم جزا اور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے صبر کیا اپنی زندگی میں. صبروا ماضی، یعنی جنہوں نے صبر والی زندگی گزاری. کیسی جزا دیں گے؟ اجرہم، ان کے اجر، بأحسن ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے اس کے بہترین اور احسن کے مطابق. احسن کے لفظ ابھی اپنے مجلسوں میں بھی اس کی کافی تفسیر سنی ہوگی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ احسن کا مطلب کیا ہے. یہ دو آیتیں، ان آیتوں کو جب ہم اس کو انالائز کرنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ آیت یہ کہہ رہی ہے، اور اس کا خطاب عموم سے ہے، انسانوں سے ہے اور پھر مومنین اور مسلمین سے، کہ اللہ کا عہد، اللہ کا کووننٹ، اللہ سے کیا گیا وعدہ، اس وعدے کو ایسی قیمت پر نہ بیچو کہ جس قیمت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو نیگلیجبل سرمایہ ہے. اب یہاں سب سے پہلا سوال ہمارے سامنے یہ آتا ہے، اور یہ خطاب انسانوں سے، کہ یہ عہد خدا کیا چیز ہے کہ جو ہر انسان کے پاس ہے. اچھا، یہ جملہ میں کیوں کہہ رہا ہوں ہر انسان کے پاس ہے؟ آپ کو وہ کون سی چیز کہا جائے گا کہ مت بیچو، جو آپ کا سرمایہ ہے یا جو آپ کے پاس نہیں ہے؟ کس چیز کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس کو مت بیچو، حفاظت سے رکھو؟ اس چیز کو کہا جائے گا نا کہ جس کے آپ مالک ہیں. بلکہ بیچنے کے لیے صرف پاس ہونا ضروری نہیں ہے، مالک ہونا، اختیار کے ساتھ مالک ہونا ضروری ہے. تو آیت یہ بتا رہی ہے کہ ہر انسان ایک عہد خدا لے کر پیدا ہوا ہے اور زندہ ہے، اور اس عہد الہی کے بارے میں خدا کا مشورہ یا ریکمنڈیشن یہ ہے، امر الہی یہ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ خدا نے جب ہم کو اختیار دیا ہے تو ہاتھ پیر نہیں باندھے ہیں، جبر نہیں ہے زندگی میں. اس لیے میں لفظ ریکمنڈیشن استعمال کر رہا ہوں کہ ایک عہد الہی ہم سب کی ذات میں موجود ہے، جس کے بارے میں خدا کا مشورہ یہ ہے کہ اس کو ایسی قیمت پر مت بیچو کہ جو تمہارے کسی کام آنے والی نہیں ہے. یعنی ہم اس کے مالک ہیں، یعنی وہ ہماری ملکیت میں. عہد خدا کے حوالے سے قرآن کریم میں آیتیں بہت ہیں، اگر آپ خاص طور سے ان مقامات کو دیکھیں کہ جہاں پر بنی اسرائیل کا ذکر ہوا ہے، بنی اسرائیل کے حوالے سے یہ جملہ بہت آیا ہے، کہ انہوں نے اللہ کے عہد کو دنیا کے بدلے یا سامان قلیل کے بدلے میں بیچا، جن کو خدا نے کتاب دی، جن کو خدا نے حکمت دی، جن کو خدا نے ہدایت دی، جس قوم کو اس نے یہ کام کیے۔ لیکن صرف ایک آیت کے جو آپ یقیناً بہت مرتبہ تلاوت کرتے ہوں گے، سورہ یاسین کی آیت، کہ اگر آپ اس آیت کو ہی ریکال کر لیں تو آپ کو عہد الہی سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان وان اعبدونی۔ عہد الہی کیا ہے؟ اور یہاں پر اس عہد کے اس آیت میں خوبی کیا ہے؟ یا بنی آدم، یا مسلم یا مومن نہیں، اور اسی عہد الہی کو کہا جاتا ہے فطرت، کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ فطرت الہی صرف مومن اور مسلم کے پاس نہیں ہے، فطرت الہی تمام انسانوں کے پاس ہے۔ اور اسی وجہ سے کہ جب خصوصیت کے ساتھ انبیاء کی ہدایت روشن ہوتی ہے تو بت پرست، کافر، مشرک، بتوں کے سامنے ماتھا ٹیکنے والے اعلیٰ درجے کے مومن ہو جاتے ہیں۔ کیسے ہو جاتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ ان کے ذات میں جو فطرت کا نور موجود ہے، نبی کی ہدایت اس کو روشن اور اجاگر کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو الم عہد الیکم یا بنی آدم، اس بنی آدم کو انڈر لائن کیجئے کہ کیا میں نے نہیں عہد لیا اے بنی آدم، اے اولاد آدم، تم سے ان لا تعبد الشیطان، کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرو گے، وہ ان اعبدونی، اور میری بندگی کرو گے، ھذا صراط مستقیم۔ شیطان کی بندگی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کسی جا کے ڈیول کو لے کے باقاعدہ اس کے آگے ماتھا ٹیکے، ڈیول کے نام سے کوئی یادگار بنائے اور اس کو پوجے۔ امام باقر علیہ السلام نے بندگی کی انتہائی خوبصورت تعریف بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو جس کی بات مان کر اس کی اتباع میں چلنا شروع کر دیتا ہے وہ اس کا عبد ہے۔ بندگی کا تعین اس سے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں اور نمازیں، یعنی کہ ایون ہم لوگوں کے لیے بھی یہ نقطہ قابل غور ہے کہ صرف ریچولز آف اسلام، صرف شریعت، میں نے یہ جملہ اپنے ویسے گفتگو میں لیکچرز میں ایک دفعہ استعمال کیا تھا کہ علامہ طباطبائی نے اس چیز پر خاص طور سے زور دیا ہے کہ جو آیت غدیر کہلاتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اس میں اس جگہ پر وہ تفسیر میزان میں یہ فرماتے ہیں کہ دین کا مطلب احکامات شریعت نہیں ہے، دین کا مطلب معارف الہیہ ہیں، دین کا مطلب وہ رستہ ہے کہ جس رستے پر چل کر انسان خدا سے قریب ہوتا ہے۔ یہ احکامات شریعت انسان کے اندر اس رستے پر چلنے کا شعور اور سلیقہ اجاگر کرتے ہیں، یہ دین نہیں ہے۔ اس بات کو خاص طور سے ذہن میں رکھا جائے تو بندگی یعنی کس کے رستے پر انسان چلتا ہے، کس کی راہ میں چلتا ہے، کس کی مانتا ہے، اپنے قلب اور عمل سے دل میں کس کو جگہ دیتا ہے، اپنے عمل سے کس کی اتباع کرتا ہے، اس کا بندہ ہے۔ اگر شیطان اور شیطانی قوانین کی اتباع کرتا ہے تو جتنی دل چاہے وہ نمازیں پڑھتا رہے، وہ بندہ شیطان ہے، بندہ رحمان نہیں ہے۔ یہ عہد خدا ہے، یہ عہد خدا ہے تمام بنی آدم سے کہ تم جب تک اس زندگی فتنہ و بلا میں، فتنہ و بلا کا کیا مطلب، کہ جب تک اس امتحانی زندگی میں موجود ہو، کیونکہ ہم اپنی پیدائش سے لے کر اپنے انتقال کے مرحلے تک دار امتحان میں۔ امام علی علیہ السلام نے بالکل وضاحت کے ساتھ یہ جملہ بیان فرمایا کہ دنیا دار امتحان ہے، آخرت دار جزا ہے، یہاں ہر چیز امتحان ہے۔ اگر کوئی چیز ٹیمپریرلی بطور جزا ملتی بھی ہے تو وہ بھی ایک نئے امتحان کا مقدمہ ہوتی ہے، وہ حقیقتاً کوئی جزا یہاں پہ نہیں ہے کہ جو پرماننٹ جزا ہو. جزا انسان فقط اور فقط اپنی آخرت میں پہنچ کے پائے گا. ایک صلوات محمد تو ولا تشترو بعہد اللہ ثمنا قلیلا. اچھا یہ بات تو ہو گئی کہ ہم قلیل سرمائے کے بدلے میں عہد خدا کو نہ بیچیں. عہد خدا کا میں امید کرتا ہوں، ظاہر ہے کہ اتنا وقت نہیں ہے کہ بہت زیادہ ڈیپتھ میں جا کے، لیکن عہد خدا کا مطلب کیا ہوا کہ ہم کس کے بندے ہیں. ہماری بندگی کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے دل میں کون رہتا ہے، یعنی دل کا قبلہ کون ہے، اور عمل کس کے رستے میں انجام پاتا ہے. بات واضح ہو گئی، یہ ہے عہد خدا. اب اگر ہم اس عہد خدا کو فمن قلیل کے بدلے میں نہ بیچیں تو کہاں لے کے جائیں؟ پھر کیا طلب کریں، کس کے ہاتھ فروخت کریں؟ یعنی یہ جو کچھ بھی خدا نے ہم کو زندگی دی، وقت دیا، مال دیا، سرمایہ دیا، عقل دی، قوت عمل دی، یہ ہمارا سرمایہ ہے زندگی میں. خدا کہہ رہا ہے فمن قلیل کے بدلے نہ بیچو، پھر کہاں جائیں؟ اگلا جملہ، وما عند اللہ، جو کچھ خدا کے پاس ہے. عند کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے ان دا پریزنس آف، یعنی پاس بھی، کیونکہ بہت سارے ہمارے ترجمے ایسے ہوتے ہیں جو صحیح مطلب نہیں واضح کر رہے ہوتے. پاس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل ایک لاکر میں بند کر کے رکھا ہوا ہے. پاس سے مراد یہ ہے کہ ان دا پریزنس آف، جو خدا کی بارگاہ میں ہے. اسی لیے اندا کا ترجمہ کیا جاتا ہے خدا کی بارگاہ میں، یعنی جو خود چیز خدا کے سامنے موجود ہے، جو خدا کی بارگاہ میں. وما عند اللہ خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے اس ثمن قلیل سے کہ جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو. جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی خدا ہم کو یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم مال خدا کو اپنے سرمائے کے طور پر جمع کر سکیں. جو عند اللہ ہے وہ مال خدا ہے نا. خدا کس بات کی دعوت دے رہا ہے انسان کو؟ کہ اس سرمائے کے پیچھے نہ جاؤ، اپنے مال کو. وما اوتی تم من شیء، سورہ قصص کی آیت ہے نمبر 60، کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے، یعنی جو کچھ ہم نے دیا سے مطلب کیا ہے کہ جو سرمایہ زندگی ہے. فمتاع الحیات الدنیا، اگر تم خالی اسی کے اندر رہے، یعنی مال کو مال کے طور پہ دیکھا، اولاد کو اولاد کے طور پہ دیکھا، جسم کو جسم کی حیثیت سے دیکھا، فمتاع الحیات الدنیا، تو یہ تمام کی تمام چیزیں فقط اور فقط حیات دنیا کا سرمایہ ہے. مال دنیا میں تمہارے کام آئے گا، اولاد دنیا میں تمہارے کام آئے گی، یہ جسمانی طاقتیں دنیا میں تمہارے کام آئیں گی. فمتاع الحیات الدنیا، لیکن متاع دنیا کیا ہے؟ قلیل ہے، آگے کچھ نہیں ہوگا اس کا. لیکن وما عند اللہ خیر و ابقا، لیکن جو کچھ، ان دونوں جملوں کو جمع کر دیا، جو سورہ نحل میں، سورہ قصص میں دونوں لفظ جمع ہو گئے. وما عند اللہ، جو خدا کی بارگاہ میں، وہ خیر ہے، بہتر ہے. اور ابقا، ابقا کا مطلب ہے بے انتہا باقی رہنے والا ہے، مبالغہ ہے. ابقا یعنی کہ جس کی بقا میں اور دوام میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا. تو خدا انسان کو، بنی آدم کو کس چیز کی دعوت دے رہا ہے؟ کہ جو سرمایہ میں نے تم کو حیات دنیا میں عطا کیا ہے، اس سرمایہ کو اگر صرف اس دنیا کی حد تک دیکھا تو متاع قلیل کے طور پر ضائع و برباد کر کے ختم کر دو گے. لیکن میری طرف سے تمہارے لیے یہ پیشکش ہے کہ اس کو خرچ کرو، اور جو کچھ میرے پاس ہے اسے اپنا سرمایہ بنا لو. جو میرے پاس ہے، جو عند اللہ خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن کب بہتر ہے؟ دیکھیں اسی لیے علماء اتنی دقت کرتے ہیں. یہ بات کس کو سمجھ میں آئے گی؟ ان کنتم تعلمون. یہ بات صاحبان علم کو سمجھ میں آئے گی. یہ ہر کس و ناکس نہیں پہنچے گا یہاں تک. صرف ظاہری گفتگو اور قیل و قال سے اور ظاہری اور رسمی عبادات سے انسان اس حقیقت تک نہیں پہنچتا. ان کنتم تعلمون, اگر تم علم رکھنے والے ہو. اور اگر میں آپ کو قرآن کریم کے اندر علماء کے حوالے سے جو آیتیں ہیں, کچھ آیتیں اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, آپ دنگ رہ جائیں گے. لیکن یہ کون سے علماء ہیں؟ وہ عالم جو عارف ہے, جو عارف خدا ہے, جو حقیقت جس کی نظروں کے سامنے کھلی, وہ عالم جس کے دماغ ڈیٹا بیس آف انفارمیشن ہے, اس عالم کی بات نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ان میں فرق ہوتا ہے. یعنی انسان اس انفارمیشن سے اپنے سفر علم کو شروع کرتا ہے, لیکن تقوی اور بندگی کے ذریعے سے اس جگہ تک اپنے علم کو پہنچا دیتا ہے جب حقیقتیں اس کی نظروں کے سامنے کھل جاتی ہیں. والذین, سورہ آل عمران کی آیت ہے, والذین اوتوا العلم درجات. اب اس کا سمجھانا, انسان کی زبان اٹکنے لگتی ہے, اس کی کیا ترجمہ کرے. والذین اوتوا العلم, وہ لوگ کے جن کو علم دے دیا گیا. کیونکہ انسان ایک مرحلے پر علم حاصل کرتا ہے, لیکن جب اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو وہ علم حاصل نہیں کرتا, اسے خدا علم عطا کرتا ہے. جو امام صادق علیہ السلام کی بہت مشہور حدیث ہے, جو ایک بہت مشہور حدیث ہے, حدیث عنوان بصری کے نام سے, کہ جس میں عنوان بصری نامی ایک شخص امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے علم کا رزق مجھے عطا ہو. اس بندے کی معرفت دیکھیں, کیا جملہ کہا ہے اس نے امام سے, میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے علم کا رزق خدا مجھے عطا کرے. ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ علم رزق روحانی اور باطنی اور انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں پروان چڑھانے کا رزق ہے؟ امام علیہ السلام نے ایک عجیب جملہ اس کے جواب میں ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ علم تعلیم و تعلم سے نہیں آتا. کون سا علم؟ جو حقیقت کو کھول دے. کتابیں اور انفارمیشن والا علم نہیں, وہ علم, کیونکہ اس نے رزق علم کا سوال کیا تھا نا, تو امام نے جواب بھی اسی معیار کا دیا ہے. علم تعلیم و تعلم اور آمد و رفت سے نہیں آتا. میں مدرسے جا رہا ہوں, میں فلاں حوزے میں پڑھ رہا ہوں, میں فلاں عالم کی صحبت میں بیٹھ رہا ہوں, نہیں. اگر تم علم, پھر آپ نے فرمایا بلکہ علم و نور, علم وہ نور ہے, یقذفہ اللہ فی قلبی فی قلب, اللہ اسے رکھ دیتا ہے اس قلب میں جس کو اہل پاتا ہے. اور اگر تم رزق علم کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو اسے حقیقت بندگی میں تلاش کرو. بہت بہت معرکۃ العرا حدیث ہے, اور اگر آپ نے نام سنا ہو مرزا علی قاضی رحمۃ اللہ علیہ کے, جن کے یہ تمام عرفا شاگرد تھے, اگر کوئی ان کے پاس جاتا تھا کہ مجھے سیر و سلوک تعلیم کریں, مجھے خدا کے رستے پر چلنے کو تعلیم کریں, تو یہ حدیث اس کو سب سے پہلے پکڑاتے تھے کہ اس پر عمل کر کے آؤ. پورا دستور العمل ہے یہ حدیث معصوم. تو گفتگو کیا ہے کہ جو عند اللہ ہے, یعنی خدا انسان کو یہ دعوت دیتا ہے, انسان کو, بنی آدم کو, کہ میں نے تمہیں سرمایہ دیا, جو کچھ میں نے دیا میرا مال ہے, میری ملک ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ تیرا ہے. کیا یہ جسم میرا ہے؟ کیا یہ عقل میری ہے؟ کیا وہ تمام وسائل میں نے پیدا کیے ہیں کہ جن کو میں اپنی زندگی میں استعمال کرتا ہوں؟ سب کا سب مالک خدا ہے. وہ مالک دنیا بھی ہے, مالک یوم الدین بھی ہے, لیکن وہ ہم کو یہ پیشکش کرتا ہے کہ اس کو میں کہتا ہوں یہ تیرا ہے, اس کو اپنے سرمایہ کے طور پہ رکھ لے. اور دوسری پیشکش میں تم کو یہ کرتا ہوں کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا اس کے ذریعے سے تم وہ خرید سکتے ہو جو میرے پاس ہے. وما عند اللہ. لیکن اس جگہ تک پہنچنے کے لیے دو ریکوائرمنٹس ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے علمی, دوسرے کو کہا جاتا ہے عملی. کیونکہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ بھی ہمارے علماء ایک بڑے خوبصورت مثال دیتے ہیں کہ انسان اگر پرواز کرنا چاہتا ہے, اپنی سطح سے بلند ہونا چاہتا ہے, مرغ باغ ملکوت بننا چاہتا ہے, مرغ کہتے ہیں فارسی میں پرندے کو, اگر فضائے ملکوتی میں پرواز کرنا چاہتا ہے تو جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے کہ پرواز کرنے والی چاہے مشین ہو چاہے پرندہ ہو, اس کو دو پر چاہیے ہوتے ہیں. ایک پر سے نہ پرندہ اڑ سکتا ہے نہ آپ کی بنائی ہوئی مشین اڑ سکتی ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ دو پر ایمان اور عمل ہیں. جب تک یہ دونوں پر انسان کے پاس سلامت اور بیلنسڈ اسٹیٹ میں نہیں ہوں گے, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے نا, ایک پر اسٹرانگ کر دیں ایروپلین کا ایک ونگ اسٹرانگ کر دیں ایک کمزور کر دیں, ایک کا سائز کچھ کر دیں ایک کا سائز کچھ کر دیں, کبھی بھی اڑ پائے گا. تو ایمان اور عمل یا علم اور عمل صالح یہ دو پر ہیں جن کے ذریعے سے انسان فضائے ملکوت میں پرواز کرنے کے قابل ہوتا ہے. تو پہلی ریکوائرمنٹ ان کنتم تعلمون, اگر تم علم اور معرفت اور حقیقت اور سچائی کو درک نہیں کرو گے تمہیں کبھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تم ہمیشہ متاع قلیل دنیا کو اپنا سرمایہ سمجھتے رہو گے, اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں بیچتے رہو گے, اور آخر میں جب تمہیں اس دنیا سے نکلنے کا وقت آئے گا تو پھر تم پر یہ حقیقت کھل جائے گی کہ جو کچھ تم نے جمع کیا تھا وہ سب کا سب متاع قلیل تھا, سرمایہ کچھ بھی نہیں بنا. یہ علمی ریکوائرمنٹ, یہ ایمان, یہ ایمان کی منزل تک اس علم کو پہنچنا چاہیے. اس کے بعد اگلی آیت میں مزید وضاحت کہ وما عند اللہ باق, کیونکہ قرآن کسی پہلو کو تشنا نہیں چھوڑتا ہے. ہم کہیں کہ ہم کیوں اس سرمائے کو جو نقد ہے چھوڑ دیں اور آپ کا وعدہ جو ادھار ہے اس پہ کیوں آ جائیں. کیونکہ بہت سارے مومنین اور حقیقی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, لیکن ہم جیسے جو فقط مسلمان ہیں ہمارے لیے خدا کا وعدہ ادھار ہے. ابھی تو تکلیف اٹھانی پڑے گی نا, صبح کی نماز کے لیے اٹھنا سردیوں میں, نماز شب کے لیے اٹھنا سردیوں میں, 20-20, 16-18 گھنٹے کے دنوں میں گرمیوں میں روزے رکھنا, ابھی تو یہ زحمت مشقت ہے نا, بعد میں پتہ چلے گا کہ کیا ملتا ہے اور کیا نہیں ملتا. تو اب اگر ایک مسلمان یہ سوال کرے کہ ہم کیوں جو کچھ آپ کے پاس ہے, جو عندکا ہے, جو عند اللہ ہے, کیوں اس کو ہم لیں, اور جو کچھ ہمارے سامنے ہے اسے کیوں چھوڑ دیں, یعنی نقد کو کیوں چھوڑ دیں, تو خدا نے جواب دیا وما عند اللہ باق اور وما عندکم ینفدو. ترتیب یہ نہیں, پہلے وما عندکم ینفدو, جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ مٹ جانے والا ہے. اچھا, اس میں عربی کے اندر اور قرآن کریم کی آیتوں میں عجیب لطائف ہیں. اس سے ملتے جلتے دو آیتیں ایسی ہیں کہ جن دونوں جگہوں پر وجہ اللہ کا ذکر ہے, یعنی جہت الہی کا, جس کا بعض لوگ ترجمہ اللہ کا چہرہ کر دیتے ہیں, لیکن اللہ کا چہرہ شاید صحیح ترجمہ نہیں ہے. سورہ قصص کی آخری آیت ہے کل شیئن حالکن الا وجہہ, اس کا ترجمہ بھی اکثر ہے کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے وجہ رب کے. مطلب یہ نہیں ہے, ہالک کا مطلب ہلاک ہونے والی نہیں ہے. اگر ہالک ہلاک ہونے کا تعلق مستقبل سے ہوتا تو سیہلکوں کا لفظ آتا. کل شیئن ہالکن, اگر تم سرمایہ خدا کے مقابلے میں کمپیئر کرو تو ہر چیز ہالک ہے. ہا خالق ہے نہ کہ ہوگی. سورہ رحمان کی آیت, کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. فنا ہوگی نہیں, فانی ہے. اور اسی وجہ سے کہ جب امام علی علیہ السلام کے جب یہ معرفت انسان کو حاصل ہوتی ہے, تو اس وقت امام علی علیہ السلام کے اس جملے حقیقت تحقق پیدا کرنا شروع ہوتے ہیں کہ اگر میری نظر میں اجراء عدالت اہم نہ ہوتی, مظلوم کو اس کا حق دلانا اہم نہ ہوتا, تو تم پر حکومت کرنا میرے نزدیک بکری کی ناک سے نکلنے والے فضلے سے کم تر ہے. آپ کے خیال میں کیا امام علی ایسی شخصیت ہیں جو ریٹورکس میں مبتلا تھے, نعوذ باللہ, ہماری طرح مبالغ آرائی میں؟ معصوم کی زبان مبارک سے جو جملہ ادا ہوتا ہے وہ عین حق ہوتا ہے. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا, چاہے قرآن ہو چاہے کلام معصوم ہو, یہ مبالغہ آرائی اور لفاظی اور رنگینی یہ ہمارے کلام کا حصہ ہے, کلام معصوم کا حصہ نہیں ہے. کہ اگر آپ فرما رہے ہیں کہ میری نظر میں یہ ابن عباس آئیں, امام علی علیہ السلام بیٹھ کے اپنا جوتا اپنے ہاتھوں سے ٹانک رہے ہیں, چپل جس میں پہلے ہی اتنے پیوند لگے ہوئے, ان سے کہتے ہیں جو حکومت ہے جس کی بات تم کر رہے ہو, اس جوتی سے جس میں اتنے پیوند لگے ہوئے, میری نظر میں اس سے زیادہ حقیر ہے, یہ عین حق ہے. یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کو امام علی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. جناب سلیمان علیہ السلام, سلیمان ابن داؤد پیغمبر خدا, ان سے جب پوچھا گیا, بڑی عظیم الشان سلطنت ہے آپ کی, چرند پرند ہوا, فرماتے ہیں واللہ ایک سبحان اللہ کی قیمت کے برابر نہیں ہے, اس لیے کہ جو نفاد پذیر ہو, جو مٹ جائے, جو حالق ہو, جو فانی ہو, وہ جتنی بھی بڑی ہو وہ قلیل ہے. تو ما عندکم ینفد, تم جتنا سرمایہ اکٹھا کر لو, تم اس زندگی میں جو کچھ, جس اس شہرت, اسٹیٹس, جس مقام تک پہنچ جاؤ, ینفد, سب حالق ہے, فانی ہے, نفاد پذیر ہے. وما عند اللہ باق, مگر جو خدا کے پاس ہے وہ باقی رہے گا نہیں, اسی ترکیب کے تحت وہ باقی ہے. میں اکثر جو جس ہستی سے ہم نے معرفت کے نکات بہت زیادہ سیکھے, آغا جعفر صاحب, میں اکثر ان کے تبرکن کچھ جملے جو مجھے یاد آتے رہتے ہیں دہراتا ہوں. آغا صاحب ایک چیز عجیب کہا کرتے تھے, اور انہوں نے ہی اس چیزوں کو سے ہم کو آشنا کرایا, کہ انسان جب کوئی بھی عمل خدا کے لیے کرتا ہے یا کوئی بھی نیکی کرتا ہے, اس عمل کی لذت زندگی میں ہمیشہ باقی رہتی ہے. یعنی ہم نے سردیوں کی رات میں اٹھ کر نماز شب پڑھی, اس عمل کو آپ جب چاہیں ریکال کر لیں اور اس کی لذت کو محسوس کر لیں. ہم نے گرمیوں کے, آپ یقین کریں کہ بالکل میں اپنے اندر یہی چیز پاتا ہوں کہ جب 1986 اور سے لے کے 1990 تک تقریباً پاکستان میں بہت زیادہ جون جولائی کے گرم روزے تھے, اور اس روزے میں شام ہوتے ہوتے حالت بالکل ابتر ہو جاتی تھی, مجھے وہ روزے بہت یاد آتے ہیں, یاد ہیں بنسبت ان روزوں کے کہ جو سردیوں کے جلدی 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 گزر گئے. اور یہ حدیث معصوم بھی ہے, افضل الاعمال احمزها, کہ با فضیلت ترین عمل وہ ہے جس میں تم سب سے زیادہ زحمت اٹھاتے ہو. تو جو خدا کے پاس ہے, یہ نہیں کہ خدا نے کسی جگہ پر رکھا ہوا ہے, جب ہم آخرت میں جائیں گے, انتقال کریں گے, خدا وہ باکس نکال کے ہم کو دکھائے گا کہ یہ دیکھو, اور پھر ہم اس سرمایہ کو دیکھ کے خوش ہوں گے کہ کتنا اچھا سرمایہ. باق ابھی بھی ہے, تمہارا سرمایہ جو تم نے خدا کے پاس جمع کر لیا, اور جو عند اللہ جو مال خرید لیا, وہ اس وقت بھی موجود ہے, اور جب چاہو, جب متوجہ ہو, تم اپنے سرمایہ کو دیکھ سکتے ہو. کہ علماء ایک جملہ استعمال فرماتے ہیں کہ خدا کے پاس کوئی چیز ادھار نہیں ہے، خدا سے جو بھی معاملہ کرتا ہے وعدہ فردہ نہیں ہے، یعنی کل کا وعدہ نہیں ہے، خدا سے جو بھی معاملہ کرتا ہے خدا دین اینڈ دیر ایٹ دا اسپاٹ اس کا اجر اس کو دیتا ہے۔ اگر ہم اہل ہیں، اپنے دل میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اپنے نفس کے اندر اتر سکتے ہیں، تو ہمیں وہ سب کچھ نظر آ جاتا ہے۔ کہ جیسے آغا بہجت کے حوالے سے کچھ لوگوں نے یہ دعا کی تھی، ایک شخص نے واقعہ بیان کیا کہ میں نے دعا کی اس بات کی کہ جب آغا بہجت اپنی نماز جماعت کے بعد سلام پھیرتے ہیں تو اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد، لگا کہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا ایک مرتبہ اور میری نظروں کے سامنے سے پردہ ہٹا تو میں نے یہ دیکھا کہ آغا بہجت کے سامنے باغ بہشت ہے جب وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ خدا ادھار کا وعدہ نہیں کرتا ہے۔ یہ چیز یہ نہیں کہ یہ سب کامن لائف کی آبزرویشنز ہیں۔ آپ دیکھیں جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باہر سے آئیں، دھوپ سے آئیں، عجیب و غریب شکل ہو رہی ہے، آپ وضو کریں، نماز پڑھیں، اس کے بعد آئینے میں اپنی صورت دیکھیں، اگر نماز کا کچھ حصہ بھی توجہ سے ادا ہو گیا ہے، یعنی غفلت والی نماز نہیں، آپ خود اپنی شکل میں تبدیلی دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، آپ اپنے دل کے اندر نماز سے پہلے اور بعد والی حالت میں تبدیلی کو دین اینڈ دیر فیل کرتے ہیں۔ اور اسی چیز کو امام صادق علیہ السلام نے جب آپ سے یہ بات پوچھی گئی تھی کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہماری عبادت مقبول ہے یا نہیں ہے، آپ نے فرمایا عبادت کے بعد اگر تمہارے نفس کی حالت میں پازیٹیو امپروومنٹ آ جائے، اپنے نفس کی حالت میں، تمہاری عبادت خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ یعنی جیسے مثال کے طور پر اس تجربے کو ہم سب رکھتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں قرآن پڑھتے ہیں نہیں سمجھ میں آتا، ہم اپنے گھروں میں زیارت امام حسین پڑھتے ہیں وہ کیفیت بہت کم نصیب ہوتی ہے، یہی قرآن مشہد میں پڑھ لیجئے، قم میں پڑھ لیجئے، نجف میں پڑھ لیجئے، کربلا میں پڑھ لیجئے، بہت سارے مومنین ایسے ہیں کہ جو یہ کہیں گے کہ ہمیں لگتا ہے قرآن ہم سے باتیں کر رہا ہے، یہ عند اللہ یعنی خدا کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے، خدا سے جس سرمائے کی درخواست کی جاتی ہے اور خدا اسے عطا کرتا ہے وہ ادھار نہیں ہے، وہ کل اور مرنے کے بعد کا وعدہ نہیں ہے، وہ اسی وقت ہمیں نصیب ہوتا ہے، اور باقن آپ کی نمازوں کی لذت باقی ہے، آپ کے روزوں کی لذت باقی ہے، آپ نے اپنے والدین کی جو خدمت کی وہ باقی ہے، اگر ہم اس کو پیغمبر اکرم کے جملوں میں گناہ بھیج کر اپنی جنت کو جلا نہ دیں۔ یہ خطرہ یقیناً موجود ہے کہ جو سرمایہ ہم نے خریدا ہے اسے ہم جلا بھی سکتے ہیں گناہ آگے بھیج بھیج کر، اگر ہم اس چیز کو محفوظ رکھتے ہیں، اپنے سرمایہ کو محفوظ رکھتے ہیں، باقی آپ جب چاہیں، وہ آپ کی پراپرٹی ہے، جب چاہیں اس کی لذت لیں۔ اب آخری ٹکڑا جس طرف میں آپ کو متوجہ کر رہا تھا کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے ایک ریکوائرمنٹ علمی ہے، دوسری ریکوائرمنٹ عملی ہے۔ عملی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، ہم کس کو جزا دیں گے، کس کو بدلہ دیں گے؟ وہ لوگ کہ جنہوں نے صبر کیا، یعنی علمی طور پر انسان کو یہ حقیقت سمجھ میں آتی ہے، لیکن دوسرا پر جس کو ساتھ لیے بغیر آپ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے وہ صبر ہے۔ اب صبر کے معنی ون آف دا موسٹ مس انڈرسٹوڈ کنسیپٹ آف اسلام ہے صبر۔ میں جلدی جلدی 5-10 منٹ میں اس مرحلے سے گزر کے پھر اپنے اختتام تک پہنچوں۔ صبر کی جو تعریف بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایک اعلیٰ ہدف رکھتا ہو، اس ہدف تک پہنچنے کے لیے عملی جد و جہد کرے، اس عملی جد و جہد کے دوران رستے میں جو مشکلات درپیش ہوں ان مشکلات کے مقابلے میں نہ ٹوٹے نہ بکھرے، اس کوالٹی کو کہتے ہیں صبر۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے ظالم آ گیا اس نے ظلم و ستم کر دیا ہم کونے میں دبک کے بیٹھ گئے صبر کر رہے ہیں، صبر کا مطلب یہ ہے، اور ابھی میرے پاس موقع نہیں لے پوری مجلس ایک صبر پہ ہو سکتی، صبر کا پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ انسان اعلیٰ ہدف رکھتا ہو۔ اعلیٰ ہدف رکھنا پہلی ریکوائرمنٹ ہے صبر کی۔ دوسری ریکوائرمنٹ، اس ہدف کی طرف حرکت کرے۔ تیسری چیز، حرکت کے دوران جو مشکلات سامنے آئیں ان کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کرے۔ یہ تین چیزیں جب انسان میں جمع ہو جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں صابر۔ اور پھر ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، صبر عمل کا نام نہیں ہے، صبر نفس کی کوالٹی کا نام ہے۔ کس نفس کی کوالٹی کا نام؟ جس میں یہ تین چیزیں جمع ہو جائیں، یعنی وہ عالی ہدف رکھتا ہو، اس ہدف کے لیے قیام کرتا ہو، جد و جہد کرتا ہو، اور اس کے رستے میں آنے والی رکاوٹوں کو استقامت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرے بغیر شکستہ ہوئے۔ تو ایسے صابرین کے بارے میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، ان کو ہم جزا دیں گے۔ اور صبر، یہ بات آ گئی، بس ایک آخری جملہ اس کہتے ہوئے میں اس آخری ٹکڑے کو ایکسپلین کر دوں کہ ایک بات کا ہمیں اور بہت خیال رکھنا ہے، اور یہ چیز کربلا کے حوالے سے بہت اہمیت کے ساتھ اجاگر ہو کے سامنے آتی ہے۔ ڈو ایٹ دا رائٹ ٹائم، ایکٹ ایٹ دا رائٹ ٹائم۔ عمل میں یہ چیز انتہائی اہم ہے کہ عمل کو صحیح وقت پر انجام دیا جائے۔ میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک اور آیت پڑھتا ہوں جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 30 ہے، 30۔ یہ کس وقت کی آیت ہے؟ کہ جب قیامت میں مجرمین حاضر ہوں گے خدا کی بارگاہ میں، جو کمزور تھے، کمزور کا مطلب ہے کہ جو کہتے تھے کہ ہم مستضعف ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن جو ہم مستضعف تھے، ہم کمزور تھے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، وہ بھاگے بھاگے جائیں گے ان کے پاس جن کو وہ اپنی زندگی میں طاقت کا سرچشمہ سمجھتے رہے، کہ بھائی دنیا میں ہم اپنی ہر پرابلم سالو کرانے آپ کے پاس آتے تھے خدا کو چھوڑ کے، ولی خدا، حجت خدا کو چھوڑ کے۔ اب اس موقع پر اب یہ نار جہنم سامنے، بچا سکتے ہو ہمیں؟ وہ کہیں گے اب نہ ہم اپنے کو نہیں بچا سکتے، تم کو کیا بچائیں گے۔ اور جو آخری جملہ ہے، اجزعنا، سواءن، اجزعنا اور صبرنا ما لنا من محیص۔ اس وقت چاہے ہم شور مچائیں چاہے صبر کریں، دونوں حالتیں ہمارے لیے برابر ہیں۔ صبر ہمیشہ کرامت نہیں ہے، صبر اس زندگی میں کرامت ہے کہ جب انسان اس زندگی میں عالی ہدف کی طرف قیام کرے، حرکت کرے اور استقامت کا مظاہرہ کرے۔ تو ان صابرین کے لیے جو خدا کی بارگاہ سے اس کے سرمایے کو خریدتے ہیں اور اپنا سرمایہ بناتے ہیں، ان کو خدا جزا کیسی دے گا، اجر کس بنیاد پہ دے گا؟ اجرہم بے احسن ما کانو یعملون۔ بے با کا مطلب ہوتا ہے ود، یا اس کے ذریعے سے، اس کے وسیلے سے، بائی ورچو آف۔ بے احسن، احسن کمپیریٹو ورڈ ہے، احسن کا مطلب خوبصورت نہیں ہے، احسن کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب دو چیزوں کو کمپیئر کرتے ہیں تو ان میں جو زیادہ خوبصورت ہو، کمپیریٹو ڈگری ہے، احسن کمپیریٹو ہے، احسن کا مطلب خوبصورت نہیں، بلکہ اگر آپ دو حسین چیزوں کو آپس میں مقابلہ کریں ان میں سے جو حسن میں زیادہ ہو وہ احسن ہے. ہم احسن کے ورچو سے یعنی ہم ان کے اعمال کو لیں گے. آپ اس مہربانی خدا کو دیکھیں, ہم ان کے اعمال کو لیں گے, اس کو آپس میں کمپیئر کریں گے, اس میں جو سب سے خوبصورت ہوگا اس کو اٹھائیں گے, باقی تمام اعمال کو اس قیمت پہ خرید لیں گے. جو صابرین ہیں ہم ان کو ان کے حسن عمل کا بدلہ نہیں دے رہے. آیت یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ تمہارے حسن عمل کا بدلہ دیں گے, حسن عمل کی جزا دیں گے, نہیں. بے احسن ہے اس میں سے جو سب سے حسین ہے اس کے بنیاد پر ان کا اجر دیں گے جو کچھ وہ عمل کر کے آئے تھے. یہ ڈیل پسند نہیں ہے ہمیں, خدا نے جو یہ ڈیل ہمیں آفر کی نہیں اچھی لگتی. لیکن بس اس میں ایک چیز ہے کہ جو حدیث پیغمبر ہے, اور وہ یہ کہ خدا نے اس جگہ تک پہنچنے کے لیے ایک امتحان رکھا ہے, اور وہ امتحان کیا رکھا ہے کہ خدا نے جہنم کو لذتوں سے گھیر دیا ہے اور جنت کو زحمتوں سے گھیر دیا ہے, اور یہ بات کہی ہے کہ اگر تم مجھ پر بھروسہ کرتے ہو, اور میں پھر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ بھروسہ علم اور عمل کی منازل کو طے کیے بغیر نہیں آ سکتا, زبانی باتوں سے انسان کبھی ان مقامات کو طے نہیں کر سکتا جب تک اپنے ایمان اور اپنے عمل کو لے کر ترقی نہ کرے. ان زحمتوں کے بارے میں یعنی یہاں تک روایات ہیں کہ خدا مومن سے آخرت میں معذرت طلب کرے گا, معذرت طلب کرے گا کہ میں نے تم کو دنیا میں جو زحمتیں اور تکلیفیں دیں یہ تجھے بے عزت کرنے کے لیے اور تیری اہانت کے لیے نہیں تھیں, بلکہ یہ اس لیے تھیں کہ تاکہ تو دار بقا میں بہتر سے بہتر مقام کو حاصل کر سکے. خدا سے یہ ڈیل پسند نہیں ہے کہ اس لیے نہیں. اور مومن جب خدا مومن کو وہ مقامات دکھائے گا تو مومن یہ تمنا کرے گا کہ مجھے دنیا میں کوئی بھی لذت ملی کیوں, میری زندگی میں زحمتیں ہی زحمتیں کیوں نہ ہوئیں, کہ جب وہ اس چیز کو دیکھے گا کہ خدا ان کے اجر اور جزا کے طور پر آخرت میں کیا کچھ اور اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے. اور سورہ سجدہ کی وہ آیت کہ فلا تعلم نفس, کہ کسی نفس کو علم نہیں ہے, ما اخفی لہم من قرۃ اعین, کہ میں نے کیا چھپا کے رکھا ہوا ہے اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے. یہ ڈیل پسند نہیں ہے, یہی ڈیل کے لیے تو کربلا ہم کو اس کی یاد دلاتی ہے کہ انسان کی زندگی, اور کربلا والوں پر اگر آپ کو صابرین کا مطلب سمجھنا ہے کہ صابر کسے کہتے ہیں, تو کردار اصحاب و حرم سید و شہداء کو دیکھیں. اعلیٰ ہدف, ہدف کے رستے میں حرکت و قیام, اور قیام کی راہ میں آنے والی انتہائی مشکلات کے بالمقابل استقامت. یہ حضرات اس صبر کے صابرین کے کا اعلیٰ ترین مصداق ہے کہ جس کو خدا نے, یہ اگر صبر کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں, اور اس سے آگے بڑھ کر اگر شکر کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں, تو جناب سید و شہداء کو دیکھیں کہ جناب سید و شہداء علیہ السلام کی ذات گرامی اس مقام پر اس حالت میں نہیں تھے آپ, کہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارا رونا رولانا ایک طرف ہے, لیکن جو روایات بیان کی گئی ہیں اس میں یہ کہ جناب امام حسین علیہ السلام کے چہرے کا رنگ ہر قربانی کے ساتھ نکھرتا چلا جا رہا تھا, یعنی جیسے اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ قدم بہ قدم نزدیک ہوتے چلے جا رہے ہیں, کہ جس کی محبت میں زندگی گزاری جس کے لیے سب کچھ چاہا اور سب کچھ قربان کیا, اب اس کی ملاقات کا وقت قریب آتا جا رہا ہے. امام حسین علیہ السلام کی کیفیت یہ تھی, امام حسین علیہ السلام اور اس کے بعد حرم امام حسین علیہ السلام. یعنی ہم دو طریقوں سے ان ہستیوں کو دیکھ سکتے ہیں, دو انداز سے رو سکتے ہیں, یا آپ انہیں مجبور و مقہور سمجھ کے رو لیں, یا انسانیت کی روشن ترین مثال سمجھ کے رو لیں. پہلی صورت میں آپ کا گریہ ہمدردی کے لیے ہوتا ہے کہ جو کسی ضعیف و کمزور سے ہمدردی کے لیے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں, دوسری صورت میں آپ کا گریہ اس محبت کے ساتھ ہوتا ہے جو عظمت و کی معرفت کے ساتھ ہو. آپ کی چوائس ہے, جیسے لل چاہے رو لیجیے, لیکن یہ رونا دونوں کے الگ الگ اثرات ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کی معرفت کی عظمت, اس جلالت اور جس انداز سے سید الشہداء علیہ السلام نے صفات الہیہ کو منعکس کیا کربلا میں, کہ جب ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قیامت کا منظر وہ تھا کہ جب جناب سید الشہداء علیہ السلام خیمے میں آخری رخصت کے لیے تشریف لاتے ہیں, اور اس وقت اہل حرم نے جس حسرت سے آپ کو رخصت کیا ہوگا, اس تکلیف اور اذیت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. امام حسین علیہ السلام نے آخری سلام کیا, بہن سے وہ کرتا منگوایا کہ جو مادر گرامی نے اس خاص موقع کے لیے تیار کیا تھا, اسے زیب تن کیا, خیمے سے باہر تشریف لائے, اور اس وقت آپ نے ذوالجناح کے پاس اپنی چھوٹی بیٹی کو دیکھا کہ جس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, اور وہ بیٹی کہتی تھی کہ اے بابا جان, صبح سے میری نظروں کے سامنے یہ ہے کہ میرے بھائی, آپ کے انصار, میرے چچا, جو بھی میدان کی طرف جاتا ہے وہ پلٹ کر نہیں آتا. اے بابا جان, میں اس داغ یتیمی کو برداشت کرنے سے خوف زدہ ہوں, اے بابا جان آپ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں. تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جھک کر بیٹی کو گود میں اٹھایا اور عجیب جملے ارشاد فرمائے. آپ فرماتے ہیں کہ اے سکینہ, تو یہ رونا بند کر دے, کیونکہ تیرا یہ گریہ حسین کے دل کو زخمی کرتا ہے, تیرا رونا حسین سے برداشت نہیں ہوتا, اور آج کے بعد سے تم اپنے بابا کے سینے کو تلاش نہ کرنا بلکہ اپنی ماں کے پاس ہو جایا کرنا. اس وقت میرا نیس نے ایک عجیب شعر کہا ہے کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. امام حسین علیہ السلام میدان جہاد میں تشریف لائے, بے مثل جہاد کیا, جب پورا جسم مبارک تیر و تلوار اور نیزوں کے زخم سے چھلنی ہو گیا, امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پر سجدہ آخر کے لیے تشریف لائے, اور ان الفاظ میں کہ گویا محبوب حقیقی کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں کہ رضاً بقضائک و تسلیماً لامرک لا معبود سواک, جناب زینب سلام اللہ علیہا ایک عجیب دہشت کے عالم میں کہ ار دیر ہو گئی میرے بھائی کی خبر نہیں آتی, دیر ہو گئی میرے بھائی کی خبر نہیں آتی, بے چین ہو کر باہر تشریف لائیں, ایک ٹیلے پر موجود ہو کر میدان میں دیکھنے کی کوشش کی کہ بھائی کہاں ہیں, کہ زمین کربلا میں ایک زلزلہ آیا, آسمان میں خون چکا کیفیت نمودار ہوئی, اور یہ منظر سامنے آیا کہ سر سید الشہداء کو نیزے پر بلند کیا جا رہا ہے, اور ایک ہاتف غیبی یہ صدا دیتا ہے کہ الا قتل الحسین بکربلا. ولعنة الله على القوم قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب العالمين ہماری اور تمام مؤمنین مؤمنات کی دنیاوی اور اخروی حاجتوں کو امام حسین علیہ السلام اور جناب سید الشہداء کے اصحاب کے وسیلے سے قبول فرمائیں۔ پروردگار عالمین اس روح عرض کو جلد از جلد حسینی اقدار کے وسیلے سے زندہ کرے۔ رب العالمین نور ایمان اور نور قرآن و اہل بیت کو ہمارے قلوب و نفوس میں معزن فرمائیں۔ پروردگار عالمین ہمارے عمراء کو صالحیت عطا فرمائیں اور ہمارے غرباء کو قناعت کی دولت عطا فرمائیں اور ہماری زندگی کو علم و عمل سے مزین کرے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ۔